السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 113. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ یہاں پر منافقین کی بات کی گئی تھی پچھلی آیتوں میں، اور اسی کا کنٹینیویشن ہے تھوڑا سا. اور اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر رحم اور فضل نہ ہوتا تو ایک گروہ آپ سے غلط فیصلہ کروا چکا ہوتا. یعنی کچھ لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، اپنی دیدہ دلیری کی وجہ سے، یا پھر گناہ پر اصرار کی وجہ سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے صحیح ثابت کر دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح بتاتے ہیں اور بے گناہوں پر اپنا جرم یا گناہ ڈال دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ وقت کے لیے تو لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت آشکارا کر کے رہتا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. جیسے کہ مدینہ میں منافقین پہچانے گئے کہ کون منافق تھے اور کون صحیح مومن تھے. پھر اسی طرح سے جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ تھی، یا جو لوگ اپنے آپ کو قبیلہ پرستی میں یا پھر خاندان کے نسب حسب میں مبتلا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے خاندان والوں کو، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ، ہم کو ان کو بچانا ہے، تو یہ چیز اسلام میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال انہیں آیت کا آگے کنٹینیویشن دیکھتے ہیں. آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یدلوک وما یدلون الا انفسہم وما يدرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ترجمہ دیکھ لیجیے.
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا آپ پر اور اس کی رحمت، تو یقینا ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یہ کہ بہکاتے وہ آپ کو، اور نہیں بہکاتے وہ مگر اپنے آپ کو ہی، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ آپ کو کچھ بھی. اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا آپ کو وہ کچھ کہ نہیں تھے آپ جانتے، اور ہے فضل اللہ کا آپ پر بہت بڑا. ایک اور ترجمہ دیکھیے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے ہیں اور وہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کی بات کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر کیا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں فریق کی بات سن کر، یعنی بظاہر جو دونوں فریق نے کہا، حالانکہ ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، لیکن دوسرا گروہ جو تھا وہ اس بات پر مصر تھا کہ وہ آپ کو اس بات پر راضی کرے کہ ہاں یہ فلاں شخص نے ہی چوری کی ہے. اور اس طرح سے وہ سامنے والے گروپ جو کہ چرب زبانی میں مبتلا تھا اور جو اپنے قبیلے کے ایک شخص کو بچانا چاہتے تھے، وہ لوگ آپ پر حاوی ہو گئے تھے باتوں باتوں میں، اور قریب تھے کہ آپ فیصلہ ہو سکتا ہے انہی کے حق میں کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ پر وہی نازل کر کے آپ کو ساری حقیقت حال سے آشکارا کر دیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ پر، ورنہ آپ تو فیصلہ کر چکے ہوتے. اور حالانکہ اگر منافقین آپ کو اپنی باتوں میں الجھا بھی لیں تو بھی وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تو کتاب اور حکمت نازل کی ہے. اور حکمت سے مراد یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جتنی احادیث ہیں، دراصل وہ حکمت ہے. یعنی جو بھی وحی خفی آپ پر نازل ہوئی وہ وحی ہے، اور جو لوگ بھی جتنا زیادہ سنت کو فالو کریں گے وہ اتنا زیادہ ان کے اندر حکمت آتی چلی جائے گی، الحمدللہ. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ حکمت کا مطلب کیا ہے. ہم اس کا نارمل جو ترجمہ کرتے ہیں حکمت کا، کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دے دی گئی. سبحان اللہ، واقعی میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کو حکمت مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خیر اور بھلائی پانے والا ہے سمجھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی اور آپ کو صحیح وقت پر بات بتا دی۔ ادر وائز تو ہو سکتا ہے ایک وہ گروہ جو ہے وہ آپ کو کسی طرف موڑ دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم اگر آپ پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ تو ان آیت میں دراصل وہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یا ان آیات کا سبب نزول جو تفاصیل میں بتایا جاتا ہے کہ مدینہ میں کسی نے چوری کا ارتکاب کیا، اور جب چوری کی خبر لوگوں کو ہوئی تو انہوں نے رسوائی سے ڈرتے ہوئے چوری کا سامان کسی بے گناہ شخص کے گھر رکھ دیا۔ پھر چور نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے مدد مانگی اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ وہ اس چور کو بری کروائیں، اور اس کے قبیلے والوں نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کے آدمی نے چوری نہیں کی ہے، چوری تو اس شخص نے کی ہے جس کے گھر سے سامان برآمد ہوا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم نے ان کے آدمی کو بری قرار دینے کی ہو سکتا ہے ارادہ آپ نے کر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر حقیقت حال رسول اللہ کے سامنے بیان کر دی اور خیانت کاروں کی حمایت کرنے سے بچنے کے لیے آپ کو تاکید کی۔ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ باطل پسند لوگوں کی حمایت نہیں کرنا چاہیے، ان کی مدد نہیں کرنا چاہیے، اور جو حق پر ہے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گمراہی کی دو قسمیں ہیں، ایک علم کی گمراہی ہوتی ہے اور یہ دراصل حق سے لا علمی اور جہالت کا نام ہے، یعنی حق انسان جاننا ہی نہیں چاہتا، یہ جانتا بھی ہے تو اسے اعراض برتتا ہے۔ تو یہ علم میں گمراہی کیا ہوتی ہے؟ حق سے لا علمی۔ اور دوسرا عمل میں گمراہی یہ ہوگی کہ عمل سے جو چیز آپ پر فرض کی گئی ہے اس عمل کے خلاف ورزی کرنا، جو آپ پر واجب کیا گیا ہے اس کے اگینسٹ میں، اس کے خلاف میں کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں اصل میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ ایسے فریب کار لوگوں کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وما یضلون الا انفسهم، وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے، یعنی وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، یعنی جو فریب اور ہیلا سازی سے وہ اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ اپنا آپ کا خود نقصان کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے ہاتھ کیا ہے آپ دیکھیں، منافقین کے ہاتھ ناکامی، محرومی، گناہ، خسارہ، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں ہے۔ قیامت کے لیے آیت قرآن میں رکھ دی گئی اور ان کا ذکر یہاں پر آپ دیکھیں کوئی اچھے معنوں میں نہیں استعمال ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو نعمت دی ہے، وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی جو چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر قسم کی، یعنی جو خلاف اولا بات تھی اس سے بھی بچا لیا، یعنی آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی اصل میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عظیم جیسی نعمت سے نوازا جو حکمت والا ہے، اور اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے الحمدللہ، یعنی ہر چیز کے لیے، یعنی جو سورس ہے اصل وہ قرآن مجید ہے، قرآن حکیم ہے، اور یہ حکمت والی کتاب ہے اور حکمت والے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، الحکیم نے حکمت والی کتاب نازل کی، سبحان اللہ۔ تو یہ کتاب کتنی بابرکت ہو سکتی ہے۔ تو حکمت سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں، یہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ سنت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے۔ اس سے مراد، حکمت سے مراد ہو سکتا ہے سنت ہو، یعنی اوتھینٹک سنتیں، حدیثیں، یا پھر اس سے مراد شریعت کی معرفت ہو سکتی ہے، یعنی شریعت، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام، جو قانون نازل فرمائے ہیں اس کی معرفت۔ یعنی ایک تو ہے جیسے مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے ہم پر، روزے رکھنا رمضان میں فرض ہے، یہ شریعت کے احکام ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے منع کیا کہ کسی کا قتل کرنا منع ہے، یہ سب چیزیں منع کی گئی ہیں، تو یہ بھی شریعت ہے۔ اب اس کی معرفت حاصل کرنا کہ یعنی کیوں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں اور اس کے پیچھے کیا حکمتیں کار فرما ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، تو وہ معرفت جو کہ شریعت سے زیادہ ہے۔ اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے کہ تمام چیزوں کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا اور ہر چیز کو، ہر شے کو اس کے مطابق ترتیب دینا۔ جیسے رسول اکرم کی پوری زندگی ہمیں اس کا نمونہ نظر آتی ہے کہ آپ کی زندگی جو اعتدال والی زندگی تھی، آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زندگی گزار کر دکھائی، خود قرآن پر عمل کر کے دکھایا، آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہنے والے تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دو معاملات آتے اور ان میں سے آپ سے سب ہمیشہ وہ معاملہ پسند فرماتے جس میں آسانی ہوتی اور گناہ نہ ہوتے، یعنی رسول اکرم نے بیجا لوگوں پر پابندیاں نہیں عائد کی، بھیجا لوگوں کو بہت زیادہ شدت پسندی میں مبتلا نہیں کیا کہ عبادت کرو، ایسا کرو، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ اتنے نارمل طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ لوگوں کو دین بہت ہی آسان لگنے لگا۔ اور اس بات کا تجربہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ لوگ حدیث پڑھیں گے، یقین جانیے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہماری صحیح بخاری جو چل رہی ہے، ایک جگہ ہمارا کتاب المناقب چل رہا ہے اور کتاب النکاح، اور ایک دوسری کلاس میں ہمارا کتاب مواقع الصلاح ختم ہوا ہے۔ تو تمام جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں، ان کے جو خیالات تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اتنی آسان زندگی کبھی بھی نہیں لگی جو حدیث پڑھنے کے بعد لگی ہے۔ یعنی اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے حدیث پڑھنے کی وجہ سے، ایسے لگتا ہے کہ دین تو بہت ہی آسان ہے۔ تو واقعی میں دین آسان ہے، اور کیوں؟ قرآن اور سنت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے کی مدد کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ اس کو واضح کر دیں لوگوں کے لیے۔ تو اس کو واضح کر کے کس نے دکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حکمت نازل کی، آپ کو وہ اسرار و رموز سکھائے جس کی وجہ سے زندگی گزارنا آسان ہو گیا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، ہر بات آپ کا، ہر حکم ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور آپ کی ہر چیز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جیسے کہ بعض چیزیں تو آپ نے حکم کے ذریعے دی ہیں ہم کو، ہے نا، حکم ہے آپ کا، وہ ہم کو کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے یہ۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اکرم کو خود ذاتی طور پر کیا چیزیں پسند تھیں، آپ کس طرح سے اٹھتے بیٹھتے تھے، تب ہمارے اوپر وہ فرض نہیں ہے کہ ہم اسی طرح اٹھے بیٹھیں۔ لیکن اگر ہم سنت کو فالو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں ایک خوشی، ایک اعتدال، ایک حلم، نرمی، سب کچھ آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے واقع میں نمونہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حکمت نازل کی اور وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ واقع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں، آپ تو امی تھے، آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو کتاب کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، شریعت کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، کہ اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اس میں تمام علم شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کتنی ساری ایسی باتیں جو آج ہمیں پتہ چلتی ہیں، ہے نا، کہ جو ہمیں 1400 سال پہلے رسول اکرم نے ہمیں بتا دی تھی۔ جیسے حجامہ کا آپ علاج دیکھ لیں، آج جو نئے جتنے بھی ڈاکٹرز کے جو علاج ہیں وہ سب کیا کریں، کس طرف واپس پلٹ رہے ہیں، حجامہ کرواؤ۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھاتے وقت پلیٹ کو پوری طرح اچھی طرح صاف کر کے کھانا، ایک پیٹ خالی رہنا۔ ابھی میری ہماری ایک بہت ہی قریبی ہماری سہیلی ہیں، تو وہ بتا رہی تھیں کہ وہ آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو جتنے بھی اس میں انسٹرکشنز مل رہے ہیں اس میں انسٹرکٹر کا کہنا یہی ہے کہ ایک پیٹ خالی رکھو، یعنی آپ اتنا فل پیٹ نہ کھاؤ اور چبا چبا کر کھاؤ۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ کھاتے تھے، چبا کر کھاتے تھے، اور آپ نے کتنی دفعہ فرمایا کہ ایک حصہ خالی رہنے دو پیٹ کا۔ اور آپ دیکھیں آج سارے جتنے بھی جو یہ آج کل اس کے لیے اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں، اتنی لمبی لمبی فیس ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اسمارٹ رہنے کے لیے، ویٹ لوز کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کتنے سارے آج کل انسٹرکشنز ہیں، دنیا میں بھرے پڑے ہیں، اس کے کئی ڈاکٹرز ہیں، اس کے کئی سیمینارز ہوتے ہیں، ورک شاپ ہوتے ہیں کہ 8 دن میں ویٹ لوز کیجئے، 10 دن میں کیجئے، 1 مہینے میں 3 کلو 10 کلو کم کرنا ہے۔ تو اس میں جو سارے رولز بتائے جاتے ہیں وہ سارے اگر آپ حدیث میں دیکھیں گے، تو اگر آپ حدیث کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ رسول اکرم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، لیکن یعنی آپ کا ویٹ کبھی بڑھے گا نہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ ماشاء اللہ کہ جو یعنی کچھ بیماریاں ہی ایسی ہوتی ہیں جس میں ویٹ بڑھتا رہتا ہے، جیسے تھائرائڈ وغیرہ اس طرح کی بیماریوں میں، یا کچھ اور بھی اوبیسٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی، یعنی ہم اگر رسول اکرم کی زندگی کو فالو کرتے تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ بتائیے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے آپ کو نوازا اس علم سے، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اس میں تمام علم شامل ہے۔ ورنہ نبوت سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ شورا میں، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ دوحہ میں فرماتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور اس نے آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کی، وہی بھیجتا رہا، آپ کو علم سکھاتا رہا اور آپ کے علم کی تکمیل کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ علم کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ کوئی اولین اور آخرین میں سے کوئی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا. انہیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا رہے گی کوئی وہ مقام نہیں حاصل کر سکتا علم کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. سبحان اللہ، یہ ہمارے رسول اکرم کی فضیلت ہے ماشاء اللہ. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم نے خود کیا دعا کی تھی کہ ربی زدنی علما، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ اے نبی ایسے دعا کیا کرو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علم سے نوازا. پھر آپ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے، صفات اور کمال کے لحاظ سے آپ سب سے زیادہ بہترین انسان، کامل انسان تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. تمام مخلوق میں سے سب سے بڑھ کر آپ پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحم اور کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا، آپ کو اپنی رسالت دی، آپ کو علم کے کمال درجے تک پہنچایا، آپ کی صفات سب سے بہترین صفات تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتا رہا اور آپ کی حفاظت فرماتا رہا ہر بری باتوں سے، ہر ایسے کاموں سے جو کہ خلاف اولا ہوں. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل و احسان ہے. اور جو رسول اکرم کے پاس جو علم اور حکمت کی باتیں تھیں، آپ دیکھیں وہ ہم میں سے کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا کیونکہ رسول اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی ماشاء اللہ. پھر آپ کو حکمت سکھائی گئی، اس لیے ہم جتنا سنت کو فالو کریں گے نا اتنی ہمارے اندر حکمت آتی چلی جائیں گی الحمدللہ. ہم شدت پسندی سے بچیں گے، افراط و تفریط سے بچیں گے اور ہماری زندگی اعتدال والی راہ پر ہوگی. پھر آگے دیکھیے آگے کی آیت، آیت نمبر 114. الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نہیں ہے کوئی بھلائی اکثر میں ان کی سرگوشیوں سے مگر جو شخص حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا صلح کرانے کا درمیان لوگوں کے، اور جو شخص کرے یہ تلاش کرنے کے لیے رضامندی اللہ کی تو انقریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑا. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. ان کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اب یہاں پر ہمیں ایک بہت ہی اہم بات بتائی گئی ہے کہ نہیں کوئی خیر ہوتی لا خیر فی کثیر من نجواہم. اب یہ نجوا کیا ہے، نجوا کسے کہتے ہیں؟ نجوہ کے اگر ہم معنی سمجھ لیں تو ہم کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. نون جیم واو سے اس کا، یعنی نون جیم واو اس کا مادہ ہے، وہیں سے نکلا ہے یہ لفظ. اور اس کے کئی معنی آتے ہیں، جیسے کہ نجات دینے کے معنی بھی آتے ہیں. جیسے قرآن میں جو لفظ آئے انجینا کا لفظ آیا ہے قرآن میں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو ہم نے نجات دی، اور اذ نجینا کو من آل فرعون، ہم نے تم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو یہ معنی میں بھی آیا ہے. پھر اسی طرح سے یہ بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، النجوۃ والنجات، بلند جگہ کو کہتے ہیں جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو. تو چونکہ جو جگہ بلند ہوتی ہے تو وہ الگ معلوم ہوتی ہے اپنی عام جگہ سے، تو جو شخص نجوہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ الگ ہٹ جاتا ہے، وہ الگ لوگوں سے الگ ہٹ جاتا ہے، اور کوئی دو لوگ الگ ہٹ کر باتیں کرتے ہیں اس کو نجوہ کہتے ہیں. پھر سیلاب کی زد سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اسے نجوتن یا نجاتن کہا جاتا ہے، اور اسی لیے محاورہ ہے، یعنی علیحدہ بلند جگہ پر چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے. تو بہرحال یعنی الگ ہو جانا یا بلند ہو جانا یا ہٹ جانا، ٹھیک ہے، یا کسی چیز سے بچنے کے لیے اوپر ہو جانا. اور نجوتوں کے معنی ہوتے ہیں درخت یا بکری کا پوست اتارنا، یہ بھی معنوں میں آتا ہے. تو بہرحال اسی لیے پھر یہ معنی سرگوشی میں آتا رہا کہ ناجی تو ہوں کہ معنی سرگوشی کرنے کے ہیں، لیکن اصل اس کے معنی بلند زمین پر کسی کے ساتھ تنہا ہونے کے، یعنی بلند زمین پر کسی کے ساتھ تنہا ہونا. کیونکہ سرگوشی کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے، ایک طرف چلا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ تنہا ہو جاتے ہیں، کوئی دو لوگ مل جاتے ہیں. تو یا پھر یہ بھی معنوں میں آتا ہے کہ کسی دوسرے کی رہائی کے لیے، کسی معاملے میں دوسرے کی رہائی کے لیے اس کی مدد کرنے کے ہیں، یا اپنے بھید کو یعنی اپنے راز کو دوسروں پر افشا ہونے سے بچانا ہے. یعنی آپ اپنے راز کو دوسروں پر کھلنے سے بچانے کے لیے الگ ہو جاتے ہیں نا، یعنی آپ جو سرگوشی کرتے ہیں کسی سے کوئی بھی، تو کیا کرتے ہیں، عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی دو لوگ ایک طرف چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے قرآن میں یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، کہ مومنوں جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی یا پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا، ہاں نیکی اور اچھی بات کر سکتے ہو۔ پھر اسی طرح قرآن میں آتا ہے، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول کے کانوں میں کوئی بات کہو یعنی سرگوشی کرنے کے لیے آؤ الگ سے بات کرنے کے لیے، تو پہلے صدقہ دے دیا کرو۔ تو نجوہ دراصل یہ مصدر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما النجوہ من الشیطان، کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں۔ اور نجوہ دراصل زیادہ تر منفی معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن مثبت معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن بھلائی کے کاموں پر کر سکتے ہیں، اور اس کے پھر آداب ہیں۔ تو نجوہ کے ساتھ جب یہ اسرو کا لفظ آتا ہے تو یہاں پر وارن کیا گیا کہ انہوں نے ہر طرح سے اسے خفیہ رکھنے کی کوشش کی تھی، کہ نجوہ اگرچہ خفیہ ہوتا ہے لیکن کبھی پہلے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، راز افشا ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر راز افشا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ما یکون من نجوہ ثلاثۃ الا هو رابعہم، کہ کسی جگہ تین لوگ جمع ہوں یعنی کانوں میں مشورہ کر رہے ہوں صلاح مشورے، لیکن اس میں کا چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ نجوہ، اسپیشلی یہ نجوہ خاندانوں میں ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کے لیے، یا جہاں آفیسز ہوتے ہیں آفیسز میں کسی ایک شخص کو ٹارگیٹ بنا کر اس کے خلاف پلاننگ کرنا، اس کو وہاں سے ہٹا سکے اس کے عہدے سے، یا پھر کوئی ٹیم ورک، جب ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم ورک میں ایسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون دینداری میں بھی، یعنی جو دینی ادارے ہوتے ہیں یا دینی تنظیمیں یا جو بھی دینی انسٹیٹیوشنز جماعتیں جو بھی ہوتی ہیں، وہاں پر تو شیطان اور زیادہ حاوی ہوتا ہے، اور وہاں پر یہ نجوہ بہت زیادہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم دین کا کام کر رہے ہوں تو نجوہ نہ کریں۔ اور نجوہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ہٹانے کے لیے، کسی کو اس عہدے سے نکالنے کے لیے ایک گروپ جمع ہو جانا، یا پھر اپنے لیڈر یا اپنے ذمہ داران کے خلاف کچھ لوگوں نے مشورہ کرنا، اور یہ سامنے نہیں ہوتا۔ جیسے بھی آپ کو بتایا گیا نا کہ اس کی معنی کیا بلندی ہے، اس کے معنی بلند جگہ پر الگ ہونا، ہٹ جانا، یا بلند جگہ پر چلے جانا کسی کے ساتھ مل کر، یا لوگوں سے یعنی کسی سے ہٹ جانا، عام جگہ سے ہٹ جانا۔ تو نجوہ کا ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ جب میٹنگیں ختم ہوتی ہیں اس کے بعد، جب ٹیم ورک اگر ہوتا ہے، ٹیم ورک میں کوئی ایک دو لوگ دو گروپ بنے گا، یا ایک گروپ دوسرے گروپ کو پسند نہیں کر رہا، یا لیڈر کے کچھ فیور کے لوگ ہوتے ہیں یا لیڈر کے کچھ اگینسٹ ہوتے ہیں کچھ تھوڑے بہت لوگ، تو ایسے دو گروپ بن جاتے ہیں، تو وہاں نجوہ ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ رسول تھے، اور آپ کے خلاف تو مشرقین نے بھی نجوہ کیا، منافقین نے، یہود و نصارہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کھول کر بیان فرما دیا۔ اور ایون پھر جو منافقین تھے، کہا جاتا ہے مدینہ کے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم لوگوں پر یہ ظاہر کریں کہ لوگوں پر اپنی دھاک ڈالنے کے لیے، وہ رسول اکرم سے زیادہ تنہائی میں باتیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نازل فرمائی تھی کہ اگر تم کو رسول سے کچھ بات کرنی ہی ہو تنہائی میں، تو پہلے صدقہ دیا کرو پھر سرگوشی کیا کرو۔ تو پھر سب ڈر گئے، کیونکہ منافق تو کبھی بھی اللہ کی راہ میں کوئی چیز قربان کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال سرگوشی کرنے کے اس کے معنی آتے ہیں، اور واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو اور یہ قرآن میں لفظ آیا ہے فلما استیأسوا منہ خلصوا نجیا، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ تو کسی کو رازدار بنانا، بلند زمین پر جانا، یا ایسی سرزمین جس کی درختوں سے لاٹھیاں اور کمانیں بنائی جاتی ہیں اور اس کی کھال اتاری جاتی ہے لکڑی کی، تو بہرحال یہ تمام معنوں میں آتا ہے یہ۔ اور پھر اسی وجہ سے سرگوشی بنا ہے، کہ سرگوشی مطلب کسی سے کوئی بات چھپ کر کرنا، کسی کے سامنے نہ کرنا۔ تو نجوہ، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ نجوہ کیا ہے، تو نجوہ کیا ہے کہ کسی کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے الگ ہٹ جانا بات کرنے کے لیے، تاکہ عام لوگوں کو سنے نہ آئے، سرگوشی کرنا۔ اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوں، ایک محفل میں بیٹھے ہوں، اور آپ دیکھیں وہاں سارے لوگ ہوں، لیکن آپ دو لوگ آپس میں بیٹھ کر خسر خسر کر رہے ہوں، اللہ نہ کرے ہمارے اندر یا آپ کے اندر کسی میں بھی یہ بات آئے، لیکن میں ایک مثال کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ دو لوگ بیٹھے ہوں آس پاس، اور بس کانوں میں خسر پسر بہت دیر سے جاری ہے، اور پھر کبھی کبھی مسکرا بھی رہے ہیں، کبھی کبھی ہنس بھی رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، کتنا بھی کوئی اچھا شخص ہو، کتنا بھی کوئی نیک گمان رکھنے والا ہو، وہ کیا سوچے گا؟ کیونکہ آپ ایک مجلس میں دس لوگ بیٹھے ہیں اور دو لوگ کانوں میں کانا پھوسی دو لوگ آپس میں کانا پھوسی کر رہے ہیں، آپ بتائیے تھرڈ پرسن کو کیا لگیں گے کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہی لگے گا نا کہ ہمارے بارے میں بات کریں۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ یہ نجوہ بدگمانی پیدا کرتا ہے، نجوہ گروہ بندی پیدا کرتا ہے، نجوہ انسان کو ایکچولی یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان ہی ہوتا ہے سرگوشیاں کرنے کے لیے، ان کو اکساتا ہے۔ تو یہ نجوہ دراصل انسان کو ایک طرح سے کہیں گے نا کہ ہمیشہ سازشیں کرنے والا بنا دیتے ہیں. یعنی نجوہ کی وجہ سے انسان کا ذہن پھر سازشی ذہن بن جاتا ہے. جب وہ نجوہ کرتا ہے پھر بعد میں اگر کوئی اس سے پوچھے تو اس کو چھپانے کے لیے وہ جھوٹ سچ کے کلاوے میں لاتا ہے اور پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کوئی ایک نقصان نہیں ہے نجوہ کا, یہ گناہ کا کام ہے نجوہ دراصل. اور یہ نجوہ زیادہ تر منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کو نجوہ کرنا ہی ہے تو آپ اچھی باتوں پر کریں. یہ بھی آپ کر سکتے کہ فلاں فلاں میں آپس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے, کیوں نہ ہم اصلاح کرا دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نجوہ اگر کرو تو کیوں, کس پر کرو, الا من امر بالصدقۃین, کہ تم نیکی کو نیک, تم جو ہے کسی کو صدقے کا حکم دے رہے ہو, او معروفین, یا کوئی بھلی بات کر رہے ہو, او اصلاح بین الناس, یا پھر لوگوں کے درمیان تم صلح کرانے کے لیے, اس پر تم نجوہ کر سکتے ہو, نو پرابلم, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن برائی کے لیے نجوہ نہ کرو. تو اس سے پھر نجوہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے انسان گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے. اس کا ذہن پھر سازشی ذہن بن جاتا ہے. آپ نے جب دیکھا ہوگا نا کچھ لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو بی جمالوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, ہسبینڈ وائف میں پرابلم پیدا کرتے ہیں, نجوہ کر کر کے دوسروں کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں. کوئی دو لوگوں کی آپس میں دوستی ہے ان سے وہ دوستی نہیں دیکھی جاتی, کوئی اچھے عہدے پر پہنچ گیا ان سے وہ عہدہ ان کا قبول نہیں ہوتا ہے, اور پھر اس طرح سے وہ پلاننگ کر کر کے سامنے والے کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نجوہ. ہاں آپ اچھے کاموں کے لیے کریے. یہ اگر آپ کو کوئی ضروری, جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ٹیم ورک سے جڑے ہوئے ہیں, کچھ باتیں آپ کو اپنی کرنی ہوتی ہیں پرسنل اپنے کام سے ریلیٹڈ, تو آپ کیا کریں, آپ چوتھے پرسن سے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے, کوئی چار پانچ لوگ وہاں بیٹھے ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے, ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی کوئی کام کی بات ہم کام کی بات آپس میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہمیں اجازت ہے, یا ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سامنے والا دل کھول کر آپ کو اجازت دے دے گا اور اس کے دل میں کوئی بدگمانی بھی نہیں آئے گی پھر کہ یہ میرے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ تو اپنے کام کی بات کر رہے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوگا کہ اس سے الحمدللہ ایک طرح سے جب آپ اجازت لے کر بات کرتے ہیں تو اس سے بدگمانی اور حسد اور شک و شبہ پیدا ہونے سے بچ جاتا ہے. اور ہم کو برائی پر زبان کھولنی بھی نہیں چاہیے, ویسے بھی سرگوشیاں کرنی بھی نہیں چاہیے, یہ کوئی اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ مومن کا کام نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں صحابہ کرام نے کبھی, ہم جانتے ہیں کہ ان کے آپس میں اختلافات ہوئے لیکن انہوں نے پیچھے کبھی کسی کی برائی نہیں کی, انہوں نے کوئی اس طرح کی سرگوشیاں نہیں کی, بڑی بڑی جنگیں تک ہو گئیں لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولی. سبحان اللہ, یہ تھی رسول اکرم کی تربیت. ہمارا تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات تو نہیں بتائیں گے کبھی کسی کو لیکن اس کی برائیاں پیچھے کرتے رہیں گے, یہ پلاننگ کرتے رہیں گے دوسروں کے خلاف, سرگوشیاں کرتے رہیں گے. تو یہ چیز بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اور جائز نہیں ہے اسلام میں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کن چیزوں میں کر سکتے ہیں, خیر کے کاموں میں آپ کریں, وہ کاموں میں آپ کریں نجوہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں, وہ باتیں وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. اور وہ کیا ہے, آپس میں لوگوں کی صلح کرا دینا, یا دین میں اصلاح کر دینا, یا پھر دو لوگوں میں آپس میں برائی ہو, بات بند ہو تو ان کی بات کروا دینا. تو ایسے لوگ پھر آگ سے نجات پائیں گے. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. اور اصلاح بین الناس یہ تو بہت ہی بڑا نیکی کا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں, جو نزہ ہو گیا ہے, جو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان ایک غضب ناکی ہے یا بغض ہے اگر ایک دوسرے کے درمیان, یا کچھ شر پھیلا ہوا ہے, یا فرقہ بندی میں لوگ مبتلا ہیں, تو اس کو دور کرنا جس حد تک ممکن ہو, ہمارے اختیار میں جتنا ہو, اس حد تک ہم کیا کریں, لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں. یہی شارع ہم کو حکم دیتا ہے, یعنی قرآن اور سنت ہم کو یہی بتاتے ہیں اور یہی ہمیں حکم ملتا ہے اللہ اور رسول سے کہ اصلاح کے کام ہم کریں. اور اصلاح ہر صورت میں, چاہے وہ دو لوگ ہسبینڈ اور وائف ہوں, دو دوست ہوں, بہن بھائی ہوں, دو خاندان ہوں, یا معاشرے کے لوگ ہوں. اور اسی بنا پر اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایون اگر آپ کسی کو ملانے کے لیے کوئی اچھی بات اپنی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس میں. اور اصل میں یہاں پر ایکچولی منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے تھے, یا مشورے کرتے تھے, یا رات کو کرتے تھے, یا بعض اوقات مجلس میں ہی کرتے تھے اور بری باتیں ہی سوچتے رہتے تھے جو خیر سے خالی ہوتی تھی. کیونکہ منافقین تو اچھی بات سوچ نہیں سکتے تھے, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن کو صاف رکھتا ہے, اچھی باتیں سوچتا ہے اور اچھے کام کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے. اور جب دیکھیں چھپائی کون سی بات جاتی ہے, سرگوشی کن باتوں پر ہوتی ہے, بری باتوں پر. کیونکہ اچھی باتیں تو ظاہر کرنے کی ہوتی ہے نا, کیونکہ لوگ اس سے پھر اور انکریج ہو اور آگے بڑھیں. جو بری برائیاں ہوتی ہیں وہی چھپائی جاتی ہیں, اس کو چھپ چھپ کر کرنا لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. ہاں صدقہ چھپا کر دیا جا سکتا ہے, تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو، لیکن دکھا کر دینا بھی اچھی بات ہے۔ تو صدقے کے تعلق سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ سرگوشی کر سکتے ہیں، خفیہ مشورے بھی کیے جا سکتے ہیں، اس میں یہ نیکی کا کام ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم ایسے کاموں میں نہیں لگتے ہیں، کبھی کسی کو ملانے کا کام ہم نہیں کرتے، بلکہ الٹا دو لوگوں کو جدا کرنے کا ہی ہم کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہسبینڈ وائف کے کئی دفعہ حالات خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا آپس میں ہو جاتا ہے، یا دو خاندان کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں کو خوب اکساتے ہیں، یہاں تک کہ سیپریشن کر کے ہی چھڑواتے ہیں، یعنی چھوڑتے ہیں، تو نہیں بلکہ دونوں کو ملانے کا کام کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کے بتائیے، تو آپ نے فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا مونڈ دینے والا عمل ہے، اور یہ سر کو مونڈ دینے والا عمل نہیں بلکہ دین کو مونڈ دینے والا عمل ہے، یعنی دین کا ہی صفایا ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہاں کوئی جھوٹ کہنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کہہ دینا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث کتاب الصلح بین الناس ابواب میں سے ہے۔ تو یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی اچھی بات بتا دیں اس شخص کی، تاکہ سامنے والے کے دل میں جو گرہ پڑی ہوئی ہے وہ کھل جائے، جو شک و شبہ ہے وہ دور ہو جائے، کہ آپ اپنی طرف سے، جیسے اگر سامنے والا آپ کے پاس برائی کر رہا ہے اس تھرڈ پرسن کی، آپ کہیں کہ نہیں نہیں آپ اس سے ضرور صلح کر لیں، وہ تو بہت اچھا شخص ہے، ہم نے اس کے اندر یہ خوبیاں دیکھی ہیں، اور ہم نے تو کبھی آپ کی برائی اس کو کرتے دیکھی نہیں، آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوا۔ تو کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں کو ملانے کے لیے اپنی طرف سے بھی کوئی بات کہہ دیں اچھی بات، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتا چلا کہ اگر بات کی جائے تو پھر اچھائی پر بات کی جائے، اچھائی پر زبان کھولی جائے، برائی پر زبان نہ کھولی جائے۔ تو پھر کیا کہا گیا کہ الا من امر بصدقتین، کہ تم اگر نجوہ کر سکتے تو کس پر کر سکتے ہو، کہ جو صدقے کا حکم دے، یعنی کوئی شخص مال یا علم یا کسی اور فائدے کا کام کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے حکم دے، اس کے لیے سرگوشی کرے۔ یا عبادات بھی ہیں، جیسے تسبیح ہے، حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، رسول اکرم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکیزہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے پاس اوپر چڑھتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جس میں ذکر و اذکار ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، تو یہ سارے کلمات اوپر چڑھتے ہیں۔ اور پاکیزہ کلمہ یا پاکیزہ درخت کی جو مثال دی گئی ہے، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے دی گئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا پاکیزہ ہیں، تو یہ چیزوں پر آپ ایک دوسرے کو ابھار سکتے ہیں، یہ چیزوں کی ترغیب دے سکتے ہیں، اس کا حکم دے سکتے ہیں۔ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ یا تو الا من امر بصدقت، یا تم صدقے کا حکم دو، او معروف، یا نیک بات۔ معروف سے مراد یہاں پر ہر قسم کی بھلائی ہے، اور ہر وہ کام جسے شریعت نے نیکی قرار دیا اور عقل نے اس کی تعریف کی ہو یا اس کو قبول کیا ہو، یہ معروف کے زمرے میں آتا ہے، یعنی شریعت سے بھی جائز ہو اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہو اور ہماری عقل بھی جس کو سمجھتی ہو۔ تو اور جب امر بالمعروف کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں یہ بات بھی خود بخود شامل ہو جائے گی کہ برائی سے روکنا، یعنی کیونکہ معروف بات وہی ہوگی جو برائی نہیں ہوگی، تو لہٰذا برائی سے روکنا بھی خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ جب تک آپ برائیوں کو ترک نہیں کریں گے، برائی کو نہیں روکیں گے، اچھائیاں کیسے بھلا فائدہ دیں گی، تو لہٰذا برائیوں کو ترک کرنا اس میں خود بخود شامل ہے۔ تو لہٰذا ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے جس کو منکر کہا گیا، یا وہ ہر کام جسے شریعت نے روکا ہو۔ پھر تیسری بات بتائی گئی، اور اصلاحی بین الناس، یا لوگوں کے مابین صلح کرانے کا حکم کرے۔ تو اصلاح صرف دو جھگڑنے والوں کے درمیان ہی ہوتی ہے، یعنی دو گروپ ہو، چاہے دو لوگ ہوں، دو گروپ ہوں، دو خاندان ہوں، تو نزاع، جھگڑا، مخاصمت، یا آپس میں ناراضگی، یا آپس میں شر اور پھیلانا، یہ سب کیا ہے، دراصل تفرقہ ذریعہ بنتے ہیں، جس سے اور جدائیاں ہوتی ہیں اور زیادہ دل خراب ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن اور سنت سے جو ہم کو حکم ملتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی جائے، صحیح فیصلہ کیا جائے، اگر آپ کے سامنے جو بھی مقدمے آئیں اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے، جس طرح بھی ممکن ہو سکے ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کی عزت ناموس کے تعلق سے، قتل مال وغیرہ کے تعلق سے اس میں اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین میں ہی یہ بات پائی جاتی ہے کہ کہیں پر بھی چوری کو اچھا نہیں سمجھا گیا، کہیں پر بھی جھگڑے کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اگر مومنوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ہی فرماتا ہے، والصلح خیر، اور صلح اچھی چیز ہے۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا شخص اس شخص سے بہتر ہے جو کثرت سے نفل، نماز، روزے اور صدقے کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے کے عمل اور کوشش کی اصلاح کرتا ہے، یعنی جو لوگوں کی اصلاح کرے اللہ تعالیٰ خود اس کی اصلاح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کے کام کی اصلاح نہیں کرتا۔ تو جو لوگ فساد کرتے ہیں ان کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے کاموں کی کبھی سدھار، ان کے کاموں میں سدھار نہیں آ سکتا، لیکن جو لوگ لوگوں کے درمیان اصلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زندگی کو سنوار دیتا ہے، ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق بھی دیتا چلا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ لوگوں کے درمیان ہم اصلاح کریں اور سرگوشیوں سے، نجوا سے ہم بچیں، تو یہ تمام جو بھی اعمال ہیں یہ سب بھلائی کے کاموں میں آئیں گے، کہ یہ سب بھلائی کے کام جو بھی بندہ کرے گا اس کے لیے وہ سرگوشی کر سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ تو لہٰذا جو لوگ اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہیں، تو ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ تو جو عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، ابتغاء مرضات اللہ، یعنی صرف اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو اپنے پاس خوب بڑھاتا چڑھاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک بکری کا بچہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو اس طرح سے پروان چڑھاتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ملے گا، سبحان اللہ۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہنا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو یہ لقب کیوں ملا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو وہ کیا چاہتے تھے؟ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی چاہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے سارے کام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ندا آئے گی اصل میں موت کے وقت بھی اور قیامت کے دن بھی، کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، کہ اے میرے بندے داخل ہو جا میری جنت میں اور داخل ہو جا میرے بندوں میں، سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے کہ جن کو اللہ کی طرف سے ندا ہے کہ اے نفس مطمئن۔ تو نفس مطمئن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہتا ہے، جو سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرتا ہے، جس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے ہر کام، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کی امید پر کرنا چاہیے۔ اس کے ہر کام میں پھر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اس کی عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور وہ منافقت سے ہمیشہ بچتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے۔ ہر کام میں اس کے اخلاص شامل ہوتا ہے، اور اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے وہ لگاتا ہے، لوگوں سے شکریہ کی توقع نہیں رکھتا یا لوگوں سے شکریہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اس کے ہر کام میں نیک نیتی شامل ہوتی ہے، اس کے ہر کام کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے۔ تو آج کی آیت سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو ہم لوگوں کے درمیان صلح کرانے والے بنے، یہ اس بات کی آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج کل ہر ایک کے دل ایک دوسرے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھٹے ہوئے لگتے ہیں دل، یعنی بدگمانی میں مبتلا ہیں ایک دوسرے کے خلاف، لوگ حسد میں مبتلا ہیں، یا ہر ایک دوسرے سے اس طرح سے ناراض ہے۔ تو ان ناراضگیوں کو دور کریں، آپس میں لوگوں کو ملانے کا کام کریں، اور نجوہ کبھی نہ کریں۔ یہ نجوہ انسان کو گناہوں پر اکساتا ہے اور گناہوں پر جری کر دیتا ہے اس کو۔ تو آپ دیکھیں، یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب یہ کوئی تین لوگ ہوتے ہیں تو میرے کا چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو جانتے ہیں، چاہے ہم وہ تنہائی میں کریں، چاہے اکیلے کمرے میں کریں، چاہے دو لوگوں کے ساتھ مل کر سرگوشیاں کریں، یا تین لوگوں کے ساتھ مل کر سرگوشیاں کریں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے۔ وہ الخبیر ہے، وہ البصیر ہے، وہ السمیع ہے، لہٰذا اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے, ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والے کام کرنے والا بنائے, اور برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.